أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. خیال ہوا کہ شہر شوال کی مناسبت سے، کیونکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ترمذی شریف کتاب النکاح میں کہا ہے کہ تم نکاح اور رخصتی شوال میں رکھا کرو، پیغمبر کے اکثر نکاح شوال میں ہوئے، یہ شوال کا مہینہ ہے، آج 26 شوال ہے اور آخری جمعہ ہے. فقہاء حنفیہ نے کہا ہے کہ نکاح مسجد میں ہو، جمعہ کے دن ہو اور عصر کے بعد ہو. عجیب بات ہے کہ اگر جنازہ پیش آیا تو نماز جمعہ تک انتظار کرنا، لیقثر علیہ المصلون، تاکہ نمازی بڑھ جائے، سخت منع فرمایا اور ایسے لوگوں پر ناراضگی کی شریعت ہے کہ فضول لایعنی باتیں کرتے ہیں. نمازیوں کی ضرورت نہیں ہے، نماز جمعہ سے پہلے اور جمعہ کی گھڑی مردے کو قبر میں ملنا چاہیے. مولانا اشرف علی صاحب افاضات یومیہ جلد 4 صفحہ 142 پر لکھتے ہیں، جب شریعت نے کہا کہ تدفین پہلے کرو، اب یہ کہنا کہ نماز کے بعد نمازی بڑھ جائیں گے بےہودہ اور فضول بات ہے. یعنی شریعت کو عقل سکھا دی، جو بے عقلوں کا کام ہے. الا یہ کہ قبر تیار نہیں ہوئی اور مردہ ایسے وقت میں فوت ہوا کہ ممکن نہ تھا قبل الجمعہ، تو مجبوری ہے، بعد الجمعہ ہی نماز پڑھی جائے گی تو نمازی بھی بڑھ جائیں گے، یہ اتفاقی جمع کہلاتا ہے، مقصودی جمع مقصود نہیں ہے. جیسے کوئی شخص گاڑی پہ لاؤڈ سپیکر لگائے ہوئے اعلانات کرے، ترمذی شریف میں ہے، صحابہ و تابعین اس کو حرام کہتے تھے. بس جتنے لوگ کو اطلاع ہو آرام سے پہنچتے ہیں وہ آ جائیں گے، اور جن کو بعد میں اطلاع ملے گی وہ دعا فرما لیں گے. بدائے سنائی میں کہ ایک بہت خاص آدمی مرا تھا، حضرت عمر جنازے میں نہیں پہنچ سکے، تو فرمایا دعا تو ہر وقت ہو سکتی، جنازہ کا ایک وقت ہوتا ہے اور دعا ہر وقت ہوتی ہے. میری باتیں سمجھنے کے لیے بھی عقل کامل چاہیے، تاکہ وہ اس کی پکڑ کر سکے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ہر ذہن علم نہیں پکڑتا، جیسے ہر مقناطیس مقناطیس نہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ نکاح کے لیے جمعہ کا وقت یا جمعہ کے بعد کا وقت نہیں ہے، بلکہ نکاح کے لیے پسندیدہ وقت جمعہ کے دن عصر کے بعد ہے. اور کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے جس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور وہ وقت حدیث کے مطابق جمعہ کے دن عصر سے لے کے مغرب تک ہے، اس دوران کوئی گھڑی ہے. مسلم شریف میں ہے کہ عبداللہ ابن سلام جب ایمان لے آئے، یہود کے بہت بڑے عالم، اور ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو بہت حیران رہ گئے، اور انہوں نے کہا توریت میں بھی یہی لکھا ہے کہ ایک مبارک گھڑی ہے اس میں جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتے ہیں، اور وہ جمعے کے دن عصر سے مغرب تک کے درمیان میں. نکاح والوں کے لیے مبارک گھڑی اور دعائیں ضروری ہے، ان کی زندگی فتنے کا شکار ہے، اور مردہ جو چلا گیا وہ تو اپنے ایمان لے گیا ہے، اور اپنے ایمان پر وہ نجات پائے گا. لوگ دعائیں کر لے تو درجات بلند ہو جائیں گے، باقی نجات تو ایمان پر موقوف ہے. بغیر ایمان کے اگر مشرق سے مغرب تک جہاں دعا کرے کچھ بھی نہیں ہوگا. باہر میں لکھا ہے کافر کے لیے مغفرت کی دعا کفر ہے. جس کو پتا ہے کہ یہ کافر ہے اور کوئی مغفرت کی دعا کرے، دعا مانگنے والا کیا ایمان سلب ہو جائے گا، بیوی حرام ہو جائے گی، حج باطل ہو جائے گا. اللہ تعالی کی تکذیب ہے، یہ شریعت کو جھوٹا کہنا ہے. فیصلہ ہے کہ کافر ابدی جہنمی ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کیوں؟ اسی سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ جن فرقوں کو علماء دین نے شریعت کے تحفظ میں اور شریعت کی روشنی میں غیر مسلم کہا ہے، اگر ان کو ان کا جنازہ پڑھ لیا جائے یا ان کی مغفرت کی دعا کی جائے تو جنازہ پڑھنے والے یا دعا کرنے والے کے لیے سخت خطرہ ہے، اس نے بے احتیاطی کی ہے، شریعت کے خلاف کیا ہے. بہرحال شہر شوال، شہر النکاح والبنا، اور یہ مہینہ کہتے ہیں جوڑ کا مہینہ ہے. شال شولو کے معنی آتے ہیں ملنا، اکٹھے ہونا، خوشی منانا. قدرتی طور پر ہمارے ہاں دینی مدرسوں کا ابتدائے اسباق بھی اس مہینے سے ہے. رمضان شریف اور شعبان چھٹی ہوتی، اور شعبان کے ابتدا میں سال پورا ہونے لگتا ہے، اور جب شوال آ جاتا ہے تو مدرسے کھل جاتے ہیں. اور علی الصباح کے مردم برائے کار روان، بلا کشان محبت بکوئے یار روان. صبح صبح لوگ اپنے اپنے کام کے لیے نکلتے ہیں، اور دین کے حصول کے قدردان مدرسوں کے راستے پکڑ لیتے ہیں. کبھی صبح آٹھ نو بجے، سات بجے یہاں گلیوں میں آ کے تماشا دیکھو، کتنا جہان آتا ہے الحمدللہ. اور ایک ڈیڑھ بجے جب چھٹی ہوتی ہے پھر دیکھ لو کیسے لاؤ لشکر اسلام کا گزرتا ہے. اور پندرہویں صدی میں بھی اللہ نے دین میں کتنی حلاوت اور چاشنی رکھی ہے الحمدللہ. تو اسباق بھی شروع ہو گئے. ہمارے یہاں بھی پہلا حفلہ اجتماع جس میں طلبہ کو علم دین کے احکام، آداب، فضائل پڑھنے کے طور طریقے، اس کی اہمیت، ضرورت، فضیلت، مدرسے میں رہنے سہنے کے آداب، طور طریقے، استادوں کا احترام، کتاب کا، علم کا، فن کا، وقت کی پابندی، تکرار مطالعہ کے آداب، مسجد میں بیٹھنے کے آداب، رہنے سہنے کے آداب، یہ سب پہلے حفلے میں بتائے جاتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ انسانوں کی تربیت ہو. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. ویسے پیدا نہیں کیا ہے، اس کے لیے نظام بھیجا ہے قرآن، اور اس کو سکھایا ہے، تعلیم دی ہے، تربیت کی ہے. ایک پودا آپ گملے میں لگا لے یا زمین پر، اس کی تربیت کرتے رہے، وقت پر پانی پلائے، ضرورت ہو تھوڑا کھاد ڈالے، کیڑا پیدا ہوا تو فاصلے پر چونا ڈالے، زمین اس کی سخت ہو گئی تھوڑی نرم کرے کرپے سے یا چھری کے نوک سے، آپ دیکھتے رہے وہ خوش خوش بڑھے گا، روانہ ہو جائے گا. یہ تعلیم اور تربیت ہے پودے کی ہو رہی. دوسرا پودا لگا لے اور ایسے ہی چھوڑ دے، کچھ دنوں بعد پودا نہیں ہوگا، جھاڑیاں کھڑی ہوگی چاروں طرف، کانٹے دار جھاڑیاں آ جائے گی. یہ کراچی سے آپ جب سپر ہائی وے پہ چڑھتے ہیں نا، حیدرآباد جاتے ہیں، تو آپ دونوں طرف دیکھتے رہے جنگل، دشت، ناکارا جھاڑیاں، ڈراؤنے قسم کے کیکر، کھڈے خراب. اچانک ایک لہلہاتی ہوئی کھیتی آ جائے گی، باغ ہوگا، نیچے قالین کی طرح سبزہ بچھا ہوا ہوگا. یہ تعلیم نہیں تھی وہاں، تربیت نہیں ہوئی ہے، اور یہاں ہوئی. آپ نے جس بیٹے پر محنت کی، خیال رکھا، اوقات کا حساب کیا، تعلیم اور تربیت کی توجہ دلائی، اس سے کیسے انمول موتی بن جائے گا، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا. قرآن کریم میں بھی ہے، خدا ہماری اولاد کو اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور اگر آپ نے بس خالی اگایا اور آگے پوچھا نہیں، نہ کوئی خاص توجہ دی، کچھ مدت بعد وہ آپ کے لیے پہلا فتنہ گھر میں ہوگا، خاندان میں ہوگا. وہ جہاں کہیں برائی میں پکڑا جائے گا اور ناکارا کاموں میں ملوث ہوگا، آپ کا نام پہلے آئے گا. جب ڈکیتی کرے یا قتل، تو تھانے میں پھر آپ بھی لاک اپ میں بند ہوں گے، ہتھکڑیاں ڈلی ہوگی نالائق اولاد کی وجہ سے. اب فقہا کہتے ہیں اولاد نالائق نہیں ہے، باپ نالائق ہے، اس نے کام نہیں کیا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ فقہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بدچلن ہو جائے تو اس کے خاندان کے لوگوں کو پکڑے، گرفتار کرے، کہ جب آپ کا بھانجا، بھتیجا، یہ رشتہ دار ناکارا کاموں میں لگ گیا تھا، آپ کہاں گئے تھے، آپ کیا کر رہے تھے، آپ کا کچھ فرض نہیں تھا. شریعت کے سامنے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میرا اپنا کام ہے اس کا. شریعت کہتی ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان کو بھی نہیں جلنے دے آؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو کہا، بخاری شریف میں، کہ اے پیغمبر کی پھوپھی، جو کچھ مجھ سے آپ مانگنا چاہتی ہے آپ مانگے، میں کوشش کروں گا دینے. اس نے کہا کہ حضرت کچھ بھی نہیں چاہیے، بس آپ کا وجود، آپ کی شفاعت، آپ کی دعا. آپ نے کہا ایک دن آنے والا ہے قیامت کا، اگر اپنی تیاری نہ ہو تو وہاں میرا نام نہ لینا، مجھے نہ پریشان کرنا. پھر ایک کو، دوسرے کو، تیسرے کو، آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی کہا کہ اے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ، سلینی معاشیتے، جو آپ مانگے مانگے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے میدان میں اللہ کے دربار میں میں کچھ نہیں کر سکوں گا، اپنے اعمال، اپنا عقیدہ، اپنی زندگی درست کر لیں. وہ تو پاکان تھے، پارسایان، متقی، پرہیزگار، ان جیسے ایمان و اعمال تو کسی کا ہوا نہیں. یہ پیغمبرانہ منصب کا گن گرج ہے، اور مقصود امت کو تعلیم ہے کہ کوئی کسی نسب پر، کوئی کسی ذات پر سہارا نہ کرے، اپنے ایمان کا ہر شخص پابند ہے اور ایمان کے مطابق اعمال کرنے ہوں گے. آپ نے اس کے بعد کہا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور اس کی گردن پر اونٹ پڑا ہوگا، کہیں سے اونٹ چوری کیا تھا، میدان حشر میں وہ پورا اونٹ اٹھا کے اس کے اوپر ڈال لیں گے. چل، کیسے لے کے جا رہا تھا، پرایا اونٹ پکڑ گئے. اور حدیث میں ہے لہو غوار، عجیب ڈراؤنی قسم کی آواز ہے، وہ نکالے گا یا اونٹ نکالے گا، دونوں قول محدثین کے ہیں. ایک آدمی گائے چوری کی ہوگی، بھینس چوری کی ہوگی، بکری، بہت بری بات ہے. لیکن جب آگے لفظ کہے نا کہ بعض لوگوں پر ساتوں زمینیں لدائی جائے گی، ہاں یہ کوئی بات نہیں ہے، بس بڑی پارٹی سے تعلق ہو، پھر جتنے پلاٹ چاہیے چوری کرے آپ، کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کے بھی مکان دبا لے، کسی کی دکان دبا لے، بھجی ہمارا تو فلاں یونٹ میں تعلق ہے، ہمیں تو کوئی ہاتھ ڈال نہیں سکتا. تو ڈالنے کا دن آیا ہے نا. پیغمبر نے اس لیے بیٹی اور تمام خاندان کو کہا کہ قیامت کے دن میں بھی کچھ کر نہیں سکوں گا، چوروں کا کام میں نہیں کروں گا. اور آپ نے کہا قیامت کے دن چور لوگ مجھے کہیں گے اغثنی یا رسول اللہ، حضرت ہماری مدد فرمائے، میں تو پورا دین پہنچا چکا ہوں اور میں نے تو دین میں کوئی کمی نہیں کی، ہر حیثیت سے میں نے تمہیں اسلام پہنچایا، دین پہنچایا، پوری پوری تبلیغ کی ہے، اس کے بعد بھی تم نے احتیاط نہیں کی ہے. لا اغنی عنکم من اللہ شیء، میں اللہ کے دربار میں کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا. آہا، بلا شبہ عالی نسب عالی اعمال کے ساتھ کارگر ہے. اونچے خاندان کے لوگوں کی شان ہے کہ اونچے اعمال کر لے. توبہ. وہ ہمارے ہاں ایک خاندان تھا جو سب کے سب قاضی ہوتے تھے، اور اس زمانے میں انگریزوں نے لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے کچھ ایسے قاضیوں کو اجازت دی تھی کہ آپ کی عدالت ہوگی. اصل اختیارات قوت تو اپنے پاس رکھی تھی، لوگوں کے مسائل، نکاح کے، طلاق کے، باہم محلے کے جھگڑے، یہ قاضی صاحبان نمٹاتے تھے. یہ سب قاضیان وازیان وہی قاضیان ہیں، اور کس چیز کے قاضیان ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو شاہ جہان نے اکبر آباد کا قاضی بنایا. تو شیخ عبدالحق نے کہا میں جب مظلوم کی باتیں سن لیتا ہوں مجھے رونا آتا ہے، میں قاضی نہیں بن سکتا، زڑ میں کمزور ہے، میرا لڑکا نور الحق بن جائے. وہ مضبوط ایمان کا ہے. نور الحق کہتے ہیں مجھے بہت تکلیف پہنچی، خود جان بچائی ہے، مجھے قاضی بنایا. اور والد صاحب کو احساس تھا کہ بیٹا قضا پر خوش نہیں ہے، لیکن مجھے کہا کہ شاہ جہان بادشاہ ہمارا بڑا احترام کرتا ہے اور میری ہر کتاب کو 7 مرتبہ سونے میں تول کر کے وہ سونا مجھے دیتا ہے. تو بادشاہ کا اتنا چھوٹا سا ایک کام کہ ایک علاقے کی قضا ہم کر لیں، بیٹے آپ کریں، مجھے نہ دکھائے. نور الحق ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میرے والد کا جب میں نے جنازہ پڑھایا، تدفین ہو گئی، تو وہیں سے سیدھا بادشاہ کے گھر گیا. بادشاہ نے کہا اوہو، میں آ رہا تھا تعزیت کے لیے. کہا میں نے کہا بہترین تعزیت یہ ہے کہ یہ قضا سنبھالے، مجھے معاف کر دے. کہا پہلے کیوں نہیں کہا، والد صاحب سے مجبور تھا. اور اللہ تعالیٰ نے والد صاحب کو اٹھا لیا، خیریت سے جنت پہنچ گئے، ہمیں قضائے وضائے نہیں کیا کرتا. تو بادشاہ نے کہا کہ قضا اب بھی آپ کے ذمہ ہوگی، البتہ قاضیوں کی نگرانی ہے، لوگوں کے فیصلے آپ کے ماتحت لوگ کرے اور گھر پر رہے. تو مولانا نور الحق کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے بخاری کی شرح لکھنی شروع کی اس خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ نے قضا سے میری جان چھڑا دی. بہت مشکل کام ہوتا، آسان کام نہیں. آپ جا کے جسٹس افتخار سے پوچھے ذرا غریب کس طرح زندگی گزارتا ہے. توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بھی خلیفہ منصور نے بلایا تھا، اور خلیفہ منصور نے کہا کہ آپ قاضی بن جائے. امام صاحب نے کہا لست اہل لہو، میں قضا کا اہل نہیں ہوں. تو منصور غصناک تھا بہت، اس نے کہا تکذب، جھوٹ بولتے ہو. امام صاحب نے کہا بات وہی ہوگی جو میرے یہ، اگر آپ کی بات سچی ہے تو جھوٹے کو قاضی بنانا حرام ہے، اور مگر میری بات سچی ہے تو میں نے پہلے کہا تھا کہ لست ہو، میں نہیں کر سکتا، بات اب بھی میری رہی. منصور بہت زیادہ روسیا ہو گیا برے دربار میں، امام صاحب کے سامنے بات کرنا آسان کام تو نہیں. تو امام اعظم سراج الامہ تھے. علماء دین کہتے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت میں خاتم و مختم ہے، اس طرح امام اعظم فقہ کے اندر بالکل لا نظیر اور فرید ہے تمام علوم میں. الحمدللہ. خلیفہ منصور نے بہانہ بنایا اور امام صاحب کو جیل میں ڈالا. امام صاحب نے کہا جیل منظور ہے، قضا منظور نہیں. ٹھیک. شاگرد آتے تھے خیریت معلوم کرنے، ان کے بہت زیادہ چہیتے شاگرد امام ابو یوسف ہے، آپ بہت زیادہ فخر کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر پر فخر کریں اور میں ابو یوسف پر فخر کروں. وہ زبردست عالم، فقی، باعمل. تو حضرت کو کہا کہ قاضی بننا اتنا بڑا جرم بھی تو نہیں ہے، مخلوق خدا کا ایک اصلاحی کام ہے، ہم سب ساتھ ہیں، آپ پر کیا بوجھ آئے گا، باہر آ جائے اور قبول کر لے. امام صاحب ہنس پڑے اور فرمایا تو قاضی بنے گا، تیرے منہ میں پانی اتر آیا. جب خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں حضرت امام ابو یوسف قاضی القضات بنائے گئے چیف جسٹس، تو لوگ ان کو مبارکباد دے رہے تھے، خوشی منا رہے تھے اور وہ رو رہے تھے. تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہو؟ فرمایا استاد محترم، حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا تھا جب میں جیل آیا اور میں نے مشورہ دیا کہ آپ قاضی بن جائے، حضرت نے کہا تو بنے گا، وہ بن گیا. فرمایا میرے استاذ کی عام باتیں اللہ نے رکھی ہے، تو پھر جو آخرت کی باتیں ہمیں قرآن و سنت کے اندر بتائی وہ تو یقیناً ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ. میرے استاذ کے منہ سے نکلا کہ تو قاضی بنے گا، رائے تو ما انفی فی کا ستسیر و قاضی، میں نے تیرے منہ میں پانی اترتے ہوئے دیکھا، تو قاضی بن جائے گا. حالانکہ گپ شپ کی بات تھی، لیکن اللہ نے قاضی بنا لی ہے، قاضی القضات. 30,000 قاضی ان کے قلم کے نیچے تھے. اللہ. تو قدیم زمانے میں ایک تو وہ جو مغل اور بڑے بڑے بادشاہوں کے قضات ہیں، وہ تو صاحب حیثیت علماء، بہت عظیم انسان تھے. انہی میں سے ایک یہ پشاور سے اوپر اور جلال آباد کے درمیان میں ایک ریاست تھی جو اب زمانے کے گزرنے سے ختم ہو گئی. یہاں ایک قاضی تھا ظہیر الدین بابر، 4,000 فوج کے ساتھ یہاں پہنچا، کابل سے آ رہا تھا. ظہیر الدین کی قبر بھی کابل میں. تو قاضی صاحب نے آ کے ملاقات کی، درخواست کی، بادشاہ سلامت اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ میرے مہمان ہوں گے. اندازہ لگایا کہ کیا قاضی القضات تھے، 4,000 شاہی فوج ساتھ ہے اور بادشاہ کا کتنا عملہ ہوگا. اور قاضی صاحب نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ بادشاہ جب تک حدود میں ہو کھانا میرے ہاں سے کھائیں گے سب پورا. بادشاہ نے کہا ٹھیک. کھانا ہو گیا، دعوت ہو گئی، جس وقت فراغت ہو گئی، معمول کے مطابق شراب سجائی گئی. بادشاہوں کا ایک مزاج تھا کہ کھانے کے بعد تھوڑا سا چسکا لیتے تھے. قاضی صاحب نے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر وارننگ دی اور کہا شراب حرام ہے اور میرے دسترخوان تو چھوڑو، میرے قلمرو میں کوئی شراب نہیں پی سکتا ہے، میں اس کو کوڑے لگواتا ہوں. آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، آپ کس طرح شراب پیتے ہیں؟ ظہیر الدین بابر نے سر، قاضی القضات کے سامنے بادشاہ کا سر یوں جھکا رہا ہے، کیا کروں؟ کہا صرف نہ پینا کافی نہیں ہے، انڈیل دو. جب شراب کی حرمت کی آیت آئی، بخاری شریف میں ہے، کانت الخمرو تسیل فی سکہ المدینہ، ہر صحابی اپنے گھر سے مٹکا باہر انڈیلتا تھا اور شراب مدینے کی گلیوں میں بہ رہی تھی، ساری شراب باہو. لیکن مسلمان بادشاہ تھے، جب قاضی القضات نے وارننگ دی تو فوراً سر جھکایا، ٹھیک ہے، شریعت کے احکام پر کوئی بات نہیں کرے، ہماری غلطی. اور قاضی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ٹیڑے کو سیدھا کر لے. اورنگزیب بادشاہ نے، میں نے کئی مرتبہ اس ممبر سے یہ واقعہ سنایا ہے اور بار بار سناتا ہوں تاکہ آپ کو اور ہمیں بھی اپنے ایمان کا اندازہ ہو جائے کہ ہم کس درجے کے مومن ہیں. اورنگزیب نے حکم نامہ نافذ کیا تھا کہ مجھے جوس نہیں پلایا جائے گا، بس پانی اور دودھ، اور پھل ویسے لایا کرے، اور اہل خانہ بھی اگر جوس نکال لیتے خف ہو جاتے، اس کی کیا ضرورت ہے، پھل کھاؤ، جوس نکالتے. سن لو یہ نئی نئی باتیں، یہ ملک شیک یہ وہ ہے، ٹھیک ہے، پیتے جاؤ، چپن چپن گاتے جاؤ. کیوں؟ فرمایا میرے والد صاحب شاہ جہان رات کو 12 رکعت کی جگہ 20 رکعت پڑھتے تھے، 8 قیام اللیل اور 12 تہجد، لیکن صبح ناشتے کے اندر 500 تولے شراب پیتے تھے. اور یہ عادت ان کو اسی سے پڑ گئی تھی کہ وہ جو درباری لوگ تھے انہوں نے کہا جناب مآب دولت یہ بھی نہیں چھوڑے، وہ بھی نہیں چھوڑے، تھوڑا سا ذرا جاگ آ گیا ہے، تھوڑی سی کٹاس ہے، یہ صحت کے لیے اور ہڈیوں کو صحیح رکھنے کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے، اور آپ کے اوپر ہندوستان کے رعایا اور مسلمانوں کا وزن پڑا ہوا ہے، لہذا مآب دولت کی صحت تو اچھی ہونا چاہیے. شاہ جہان آدی ہو گئے. اورنگزیب 15 سال کی عمر میں والد صاحب کو معذرت کر لی تھی کہ میں آپ کو ناشتہ نہیں کرا سکتا، ناشتے میں شراب پڑی ہوئی، ہمارا مذہب کی بنیادی کتاب. آئے آئے، قرآن کریم میں اس کو پلیت اور نجس و گند کہا ہے، میں کیوں پیش کروں؟ اور خط میں اپنے والد کو لکھتے ہیں کہ آپ کو جنہوں نے شراب جائز کرنے کا کہا ہے یہ علماء نہیں ہے، یہ جوگی ہے، ہندو یاتری وید اور گیتے سے جوک کرتے ہیں اور یہ قرآن و سنت پر پیر رکھتے ہیں. آج بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں اسلامی بینکنگ ہو، کفالہ ہو، خرافات ہو، لایانیات، پورے عالم میں کوئی ایک بینک میں ایک فیصد اسلامی نہیں، سارا جھوٹ، خیانت، دغا، مکر، تلبیس، کار شیطان، کسی باشد. بینک بھی مسلمان ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاخانہ بھی پاک ہو سکتا ہے. بس جب پاخانہ پاک ہو جائے گا اس دن بینکنگ اسلامی ہوگی، اور جب تک پاخانہ ناپاک ہے بینکنگ سود کا جڑ ہے. تمام بینک سٹیٹ بینک کے تناؤ میں ہے، اور وہ عالمی ممبر، منڈی کا ممبر ہے، اور عالم کا تجارت اور معاملات سود پر ہے. وہ بھلا کیسے بغیر سود کے آپ کو دے سکتے؟ صاف صاف لفظوں میں ہمارے سامنے بیان آیا ہے، صاف لفظوں میں لوگوں سے پیسے لے کے اسلامی خرید فروخت کے بہانے اور سٹیٹ بینک میں داخل کر کے وہاں سے ان کے مطابق سود باہر آتا ہے، اور وہ پھر فیصدی کے حساب سے بٹ رہا ہے. حدیث شریف میں ہے قیامت کے قریب لوگ شراب پیئیں گے لیکن اس کا نام شراب نہیں ہوگا، یسمونہ بغیر اسمہ، نام اور ہوگا. پتہ نہیں کیا کیا نام ہے آج کل، لوگ قسم قسم کے نام رکھتے. ایک آدمی نے مجھے کہا یہ اس کے نام یاد کر لو، یاد کر لوں گا، ابھی یاد نہیں. وہ ان ناموں سے شراب چل رہی. استغفر اللہ استغفر اللہ. اس لیے ہمارے فقہا نے ایک عجیب قاعدہ لکھا ہے، وہ قاعدہ سن لو. وہ یہ ہے کہ جب حلال اور حرام کا تعارض آ جائے تو اعتبار حرام کا ہوگا، حلال کا نہیں ہوگا. کیوں؟ ہر حرام سے بچنا فرض ہے لیکن ہر حلال کا استعمال فرض نہیں ہے. سینکڑوں حلال چیزیں ہمیں نہیں چاہیے، استعمال نہیں کر رہا ہے. یہ بدائے سنائی جل 5 صفحہ 62 فتاوی شام جوہرا سراجیہ باہر نہر درایا نکایا ساری فقہ کی کتابیں بھری پڑی. اذا دار الامر بین الحلال والحرام یرجح الحرام، حرام کو ترجیح ہوگی. کیوں؟ لان الاجتناب عن الحرام فرض واستعمال الحلال ليس بفرض. ہر حرام سے بچنا ضروری ہے لیکن ہر حلال کا استعمال کوئی ضروری نہیں، اس لیے اعتبار ناجائز اور جائز میں ناجائز کا ہوگا. اسلامی اصول ہے بہت بڑا. تو اورنگزیب نے شاہ جہان کو کہا، وہ لفظ رہ نہ جائے جو کام کی بات سناتا ہوں، کہ والد محترم ہندوستان کے مطلق العنان بادشاہ، آپ پر زیادہ بوجھ ہوگا ہندوستانی لوگوں کا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فخر المرسلین جو قیامت تک جن اور انس کے ہادی و مہتدی ہے، ان پر زیادہ بوجھ تھا؟ ان کے لیے تو ایک قطرہ بھی کبھی حلال نہیں ہوں. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کھجورے پانی میں ڈالتی تھی رات کو، اور صبح فجر کے بعد حضرت جب تشریف لے آتے تھے تو وہ کھجور کا پانی آپ کو پلاتی تھی، تو حضرت بڑی دیر تک اسے دیکھتے تھے. واپس ام المومنین نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر اس میں کٹاس آ گئی ہے تو یہ شراب کے قریب ہوگا، لہذا چھوڑنا پڑے گا. چنانچہ اپنے زمانے میں ام المومنین نے ابو داؤد میں ہے مطلق فتویٰ دیا تھا کہ نچوڑ اس قسم کا جو رات کو کھجورے ڈالی جائے اور صبح اس میں کٹاس اور جاگ آ جائے نہ استعمال کرے. پیغمبر اس سے بچتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ. اس لیے علماء دین کہتے ہیں کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط چاہیے. اللہ اکبر. ہمارے جد امجد وہ محترم و مکرم آدم علیہ السلام، اس غریب نے جنت میں کوئی قتل کیا تھا؟ ہائے کسی کی ٹانگ توڑی تھی؟ نہیں بابا، ذرا سا ایک درخت کا پھل جو ان کو اجازت نہیں تھی اور اس میں سے چکھ لیا، فلما ذاق الشجرا، قرآن کہتا ہے وہ چکھ لیا بابا، کھائے بھی نہیں ہے، ذاق ذوقو کے معنی چکھ، یہ چکھنا ہے. بدت لہما سواتہما، جو حصے جسم کے ڈھکنا چاہیے وہ کھل گئے. ہائے ہائے، یہ جو کپڑے آج کمزور ہو گئے، باریک ہو گئے، بید بھی معاف، بڑی معذرت کے ساتھ، پینٹ پتلون اور یہ مختلف چھڈیاں اور نیکھریں جو نکل آئی، رزق کی گندگی کی وجہ ہے، یاد رکھنا. صاف آیت سے واضح ہے کہ خراب طعام کا پہلا اثر ننگے ہونے پر ہے، اور جب کپڑے جسم سے اترنے لگے اور پردے کی جگہ نظر آنے لگی تو حق تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم و حوا، اب یہاں نہیں رہ سکتے، یہ ننگوں کی جگہ نہیں. توبہ توبہ توبہ، زمین پہ تشریف لے آئے اور آدم علیہ السلام سرندیپ میں اور حوا بی بی جدے میں، اور 40 سال تک روتے رہے، معافی مانگتے رہے، اتنے روئے کہ چہرے مبارک پر آنسوؤں کے راستے بن گئے، زخم ہو گئے، باقاعدہ فرم آ گئے. ثم تاب علیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور زمین کی خلافت اور زمین میں آدمیوں کا رہنا سہنا شروع ہو گیا. بہرحال یہ زندگی ایک عجیب امتحان ہے، اگر اس میں شریعت کا دامن پکڑے تو یہیں سے جنت الفردوس نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی، اور اگر شریعت کا دامن ہاتھ سے چوٹ گیا پھر آسمان و زمین میں کوئی بچانے کا ذریعہ نہیں ہے، سب ختم ہو جائے. اصل شرع ہے، ہم جو ہر نماز میں کہتے اہدنا الصراط المستقیم، علماء دین کہتے صراط مستقیم سے مراد یہی شریعت اسلام ہے. اس پر مستحب مکروہ حلال حرام، جائز ناجائز، سنت بدعت، توحید شرک، اسلام کفر، سب بالکل واضح نظر آتے. وَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اور جس نے سرکشی کی، نفس کی مان لی اور راستے سے بھٹک گیا، جہنم اس کا ٹھکانا ہے. ہر مہینہ اور ہر رات، ہر دن اور ہر گھڑی یہی پیغام دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑا جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے ڈرنا چاہیے. مسجد میں ہم ڈر رہے ہیں، باہر نہیں ڈر رہے، تو حق تقاتی تو نہ ہوا، یہ تو حق کا مسجد ہی ہو گیا. بازار میں، منڈی میں، دوست کے سامنے، دشمن کے سامنے، بیوی کے سامنے، جائز کاموں میں، تمام امور میں حق کا تقاتی. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اب مرتے دم میں ایمان نصیب ہو. مرتے وقت نہیں یہ کہا کہ بہت بڑے پلاٹ اور زمینوں کا بیلنس لے کے آؤ، نہ یہ کہا کہ بہت بڑی جائیداد پیچھے چھوڑ کے آؤ، نہ یہ کہا کہ کوئی بہترین قسم کے کفن میں اڑ کے آ جاؤ، لیکن صرف ایک بات ہے کہ ایمان لے کے آؤ. ایمان بہت ضروری ہے. قرآن کریم میں ہے مختلف ہیلے، نہیں ہے یہ سونا ما تقبل من احدہم، اللہ فرماتے ہیں نہیں مانا جائے گا، یہ نہیں سونا نہیں چاہیے، زمین بھری ہوئی نہیں چاہیے، صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ اور اس کی پوری حقیقت اور ضروریات سب کے سب دل میں محفوظ ہو عقیدے کے طور پر، اور اعمال اور افعال اس کے مطابق سرزد ہو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس شخص کی آخرت بنے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله، ارسله الله تعالى الى كافه الخلق بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وقال: الدين هي الحنيفية السمحة السهلة، وسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلية. رواه الشيخان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا أي ديننا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البغوي في شرح السنة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر ورب الرؤوف الرحيم. احمدك حمد الحامدين واشكرك شكر الشاكرين. واللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا سيد الاولين والاخرين، سيد الاولياء والمتقين، سيد الرسل والنبيين، سيد الغرر المحجلين، سيد الشفعاء يوم الدين، وعلى اله واصحابه افضل الخلائق بعد النبيين. اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابو بكر في الجنه، عمر في الجنه، عثمان في الجنه، علي في الجنه، زبير بن العوام في الجنه، طلحه بن عبيد الله في الجنه، عبد الرحمن بن عوف في الجنه، ابو عبيده بن الجراح في الجنه، سعد بن ابي وقاص في الجنه، سيد بن زيد بن عمر بن نفيل في الجنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي، فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. جو حضرات آگے جوابات سننے کے لیے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. انہوں نے پوچھا ہے کیا اسلام زائد منافع وصول کرنے کی اجازت دیتا ہے. عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ آسانی سے حاصل شدہ رقم پتنی کا سبب بنتی ہے، جبکہ محنت سے حاصل شدہ رقم انسان کئی بار سوچ کر خرچ کرتا ہے. اس کے برعکس پتنی وہ رقم یا پیسہ آسانی سے حاصل کی گئی دولت استعمال کرتے وقت وہ کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے. کیا اسلام جائز منافع کا پیمانہ مقرر کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اسلام دو باتیں دیکھتا ہے، ایک تو یہ کہ بازار نرخ کے خلاف نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ متعاقدین میں کوئی ظالم نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اگر بازار نرخ بلند ہو گیا تو ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ صبح جو چیز ایک روپے کی خریدی شام کو ایک لاکھ کی بک سکتی. مارکیٹ اونچی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ هو المسعر حدیث میں ہے، بازاروں کو چڑھانے والا اتارنے والا رب العزت ہے. اور متعاقدین یعنی آپس میں معاملہ کرنے والے، خرید فروخت کرنے، اگر رضامند دے، ایک قلم روپے کا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے یہ 20,000 کا چاہیے، ٹھیک ہے اجازت. نہ جانے کہ آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی جو بہت آسانی سے کماتے ہیں وہ خوب خرچ کرتے ہیں، اور جو تکلیف سے کماتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. یوں کہو کہ ایک کنجوس مکی چوس ہے، وہ خرچ نہیں کرتا، وہ بہانہ یہ کرتا ہے کہ مجھے بڑی محنت سے ملا ہے. شریعت میں کیا یہ ہے کہ محنت سے کمانے والی رقم پر زکات کم آنا چاہیے، اور جو ویسے ہی فری فنڈ میں آیا اس پہ زیادہ ہو. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کس قدر ہوئے فقیہان حرم بے توفیق. کوئی شخص بیوی کو طلاق رجعی دیتا ہے اور پھر مقررہ وقت کے اندر رجوع کرتا ہے، یا طلاق بائن دیتا ہے اور تجدید نکاح کر لیتا ہے. پوری زندگی میں کسی وہ دوبارہ بیوی کو طلاق رجعی دے گا تو ایسا مت کہو، فضول بات کرنے لگے، قیمتی بات کرو. جس کا یوں کہو کہ بیوی کو ایک یا دو طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا، رجعی ہو گیا رجوع. ایک یا دو طلاق دی اور عدت گزر گئی، بائنہ ہو گئی، اب تجدید نکاح کے بعد ہی حلال ہوگی. اگر ایک دے چکا تھا تو باقی دو ہے، اور اگر دو دے چکا تھا تو باقی ایک ہے. زندگی میں کسی موڑ پر بھی بقایا دے سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک تین ہو جائے گی اور دو تین ہو جائے گی، اور مغلظہ بائنہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. شریعت کی نظر میں بینک کی نوکری کرنا کیسا ہے؟ بینک مختلف نوع ہے. ایک تو خالص سودی کھاتے ہیں، کچھ کام اس میں جائز بنیادوں پر بھی ہے. خود بینک میں ایسے کھاتے موجود ہیں، کرنٹ وغیرہ، جس میں سود کا کوئی آنا جانا نہیں ہے. پھر بینک ایک ضرورت بھی ہے، اگر معاملات بینک میں نہ ہو تو ایک مالی حساب میں آدمی کی قانونی گرفت ہو سکتی ہے. اس لیے بامر مجبوری، حالت استرار سمجھ کر، مساجد اور مدارس کی جمع پونجی بھی بینکوں میں ہوتی ہے، ٹائم پہ رقم نکالی جاتی ہے، درج ہوتا ہے کہ ان وجوہات کے لیے نکالا. اور بینک کی نوکری اس بنیاد پر جائز ہے کہ کوئی سارے کام جائز وہاں ہوتے ہیں. بینک کی نوکری کو مولانا یوسف لدھیانوی یا بعد میں جو بینکار بن گئے، ان کے فتوے کے مطابق ہم ناجائز نہیں کہتے. جب بینک کی نوکری اور ملازمت کو بالکل حرام، اور ان کے ساتھ قربانی میں شرکت منع، اور ان کے ہاں رشتہ ناجائز، اور ان کے ہاں جا کے کھانا کھانا اور پانی پینا حرام، تو میں مولانا لدھیانوی کے پیچھے بنوری ٹاؤن گیا، اور میں نے کہا کہ یہ جو مسئلہ بیان ہونے لگا ہے اس میں کچھ توغل کا ارتکاب ہے. مولانا نے کہا حرام سے بچنے کا یہی طریقہ ہو یہ ہوا. میں نے کہا حرام سے بچنے کا نہیں ہے، حرام تو حرام ہے، اس کو جتنا ہم کہیں گے اتنا آپ نہیں کہیں گے. جی آپ نے جو تحریر و فتویٰ ہے یا بعد میں جو بینکار بن گئے اس وقت ان کا بھی بڑا زاہدانہ و عابدانہ و طریقہ کار تھا، دنیا سمجھتی تھی کہ بس قمیص پر پان کے دبے پڑے ہوئے اور ان جیسے کوئی خضر و جنید نہیں ہے. تو میں نے یہ کہا کہ اس طرح کہے، آپ کا یہ فتویٰ جو ہے اس کا حاصل سناتا ہوں کہ تمام مسلمان ملک اور مسلمان لوگ بینک سے لا تعلق ہو جائے اور تمام بینکنگ یہود و نصارہ کے حوالے کر دے، یہی حاصل نکلے گا اگر آپ کا فتویٰ کامیاب ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا او ہو کاش کہ پہلے یہ سوچا ہوتا. ہم نے تو اس وقت بھی ناراضگی ظاہر کی تھی کہ اس فتوے میں زیادتی ہے. موئے مبارک کی کیا حقیقت ہے؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ثابت ہے، داڑھی مبارک کے بھی اور سر مبارک کے بھی. یہاں بھی ہمارے ایک مخلص دوست ہے، شمس الحق نام ہے، وہ خاندانی نسل در نسل ان کے ہاں چلی آئی ہے. سندل کا ایک ڈبہ ہے اس میں رکھے ہوئے ہیں، اور بڑی حیران کن بات ہے کہ آدمی اس کو ڈھونڈتا ہے نظر نہیں آتا، لیکن جیسے ہی درود شریف شروع کرتا ہے نظر آ جاتا. مفتی صاحب قسم توڑنے کا کفارہ بیان کیجئے. فَكَفَارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ او كِسْوَتُهُمْ او تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. دس مسکینوں کو دو وقت کھانا کھلانا، یا دس مسکینوں کو دس جوڑے دینا، یا غلام آزاد کرنا، اور اگر یہ کچھ بھی نہ ہو تو پھر تین دن روزے رکھنا. عرض یہ کہ میں نے ایک موٹر سائیکل خریدی تھی، کچھ دنوں کے بعد اسلحہ کے زور پر موٹر سائیکل چھن گئی. موٹر سائیکل کا انشورنس کروایا تھا، میں نے انشورنس کمپنی سے رجوع کیا، تفتیش کے بعد انشورنس کمپنی نے مجھے 30,000 روپے دیے کہ یہ رقم میں اپنے استعمال میں لے سکتا. استاذ گرامی قدر فقیح و امت مفتی اعظم پاکستان صدر دارالفتا اور شیخ الحدیث جامع اسلامیہ بنوری ٹاؤن حضرت اقدس مولانا مفتی ولی حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چیزوں کا بیمہ جائز ہے، مجبوری ہے، زندگی کا کوئی ضرورت نہیں وہ ناجائز. ایسی صورت میں آپ کے لیے یہ لینا دینا صحیح. آپ سے چند مسائل پوچھنے ہیں، آئندہ ضرور جواب دے، امید ہے. اچھا، تمام قسم کی مچھلیاں کیا حلال ہیں؟ حلال مچھلی، مچھلی جس کو کہے وہ حلال ہے. آگے لکھا ہے پتہ نہیں تلا اور ویل اور مگرا اور وغیرہ. اور انڈا حلال ہے، آرام حلال ہے. مرغی اگر کھال سمیت کھائی جائے کوئی حرج نہیں، چمڑے سمیت تو بہت اعلیٰ پکتی ہے. کیا جھینگا حلال ہے حرام؟ جھینگا حرام ہے. اب جا کے صحیح بات کہہ گئے، جو کام کی بات تھی وہ آخر میں لکھ دی. تراوی سننے والا سامنے نہیں تھا، ناظرہ پڑے ہوئے نے قرآن دیکھ کر نمازی کی حالت میں لقمہ دیا، نماز فاسد ہے، وہ نماز ہوئی ہی نہیں ہے. خارج قرآن اور خارج صلات کا لقمہ لینا مفسد صلات ہے. جماعت ہونے کے بعد مسجد کے سین وغیرہ میں جو کہ مسجد ہے کا حصہ ہے، دوسری جماعت کرا، کبھی کبھی، مستقل عادت نہ بنائی جائے. ایک گھر میں شریک دو یا چار افراد ایک قربانی کرتے ہیں، آپ اس بات کی وضاحت کریں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سات قربانیاں مکمل کر کے دوسرے فرد کی قربانی شروع کرتے ہیں. آئیے جائز سمجھ میں نہیں ہے آپ کا سوال، میں نہیں سمجھا کیا کہہ رہا ہوں، آپ پڑھ کے دیکھیں. شمس الحمد حلوانی فرماتے ہیں آپ نے سنت گھر میں پڑھنے کا فرمایا، اس لیے فرض و سنوں کے میں انکار کرنے اسکار کو فصل نمبر، یہ نہیں کہا ہے اس نے، یہ بات کبھی بھی نہیں کہی. علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہاں سے سنت پڑھنے گھر جاتا ہے تو یہ جانا چونکہ سنت ہے اس لیے یہ فصل نہیں ہے، لیکن اگر اوراد اور وظائف کے لیے بیٹھتا ہے یہ خلاف سنت ہے. محقق ابن الامام نے کہا جانا ثابت ہے، بیٹھنا ثابت نہیں، اٹھ کر کے سنتیں پڑھنا چاہیے. دارالعلوم کا یہ فتویٰ نیٹ پر موجود ہے، نئے رمضان میں تہجد ادا کی جاتی ہے تو سارا جہان کہتا ہے، لیکن اتنا پتہ کرے کہ جو حدیث پیغمبر کی ہے کہ رات کے آخری نماز وتر پڑھا کرو وتروں کے بعد جو نفل پڑے گا یہ حدیث پر عمل ہوا یا اس کے خلاف، بس اتنا پتہ گا. آسان کہا، پیغمبر نے کہا آخری نماز وتر پڑھو، اور اس امتی نے قصدن نفل پڑھے نبی کے ساتھ دشمنی کر کے، اس لیے ثواب نہیں جہنم کا مستحق ہے. دیوبند جیسے ہزار اور آ جائے یہ حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ وہ دیوبند نہیں ہے جس کے ہم مقلد ہیں. یہ تو اب پتہ نہیں کیا چیز بنی ہے، آئے دن ان کے فتوے بدلتے ہیں. اور پھر اکثر لوگ ان پہ تہمت بھی لگاتے ہیں، دیوبند کا نہیں ہوتا، ایک اخبار میں تحریر شائع ہوئی اور اس میں ایک جواب آیا. میں نے دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی کو فون کیا، میں نے دریافت کیا کہ آج یہ ایک تحریر، نے کہا یہ جتنا شائع ہو رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، ہمارے دارالافتاء سے اس کا کوئی تعلق نہیں. دارالعلوم قرنگی کی کتاب میں یہ ہے کہ جو شخص سجدے پر قادر نہ ہو اس کے لیے بیٹھ کر اشارہ سلمہ پڑھنا افضل ہے، لیکن جو شخص قیام پر قادر نہ ہو اور سجدے پر قادر، اس کی زمین پر بیٹھ کر سامنے کوئی چیز رکھ کر اونچائی پر سجدہ کرے، غلط لکھا ہے. اس قاعدہ یہی لکھا ہے فتاوی شام میں بحر نہر میں کہ سر کے اشارے سے نماز پڑھے گا وہ شخص جو سجدے پر قادر نہیں ہے، اور سجدے پر قادر نہ ہونے والا کہ قیام بھی معتبر نہیں ہے، لہذا بیٹھ کر پڑھے گا. اور بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں رکوع کے لیے کم اور سجدے کے لیے زیادہ سر جھکائے. فتاوی شام میں ہے ولا یرفع شیء الی رأسہ لیسجد علیہ، کوئی چیز اٹھائے نہیں کہ اس پر سر رکھے، صرف اشارہ کرے. اس لیے اس قسم کی تحریرات اگر واقعی وہاں کی ہے تو غلط اور ناجائز. باریک کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے یا نہیں مکروہ ہے؟ اگر باریک کپڑوں میں نماز پڑھنا اس میں کونی بھی نظر آئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بہرحال ننگے سے تو افضل ہے لیکن کراہیت یقینی ہے. کسی امام نے وضو کے بغیر سہون نماز پڑھایا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد مقتدیوں کو نہیں بتا سکا یا نہیں بتایا، تو کیا اگر اس امام نے مقتدیوں کی طرح سے نماز کو یاد کر لی تو ہوا؟ کیسی بات، یہ امام ہے، یہ تو اجہل الجاہلین ہے، صرف اپنی عزت بچانے کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے اندر بھاگ 16 دن بعد اعلان کیا ہے کہ میں نے جو فلاں فجر پڑھائی تھی مجھے غسل کرنا تھا، خیال نہیں رہا، لہذا وہ نماز دوبارہ پڑھی جائے. اس کا اعلان زندگی میں ضروری ہے. لکھا ہے میں اس محلے کا رہائشی ہوں اور پنج وقتہ نماز اقصی النوم میں پڑھتا ہوں. مجھ سے کسی عالم نے کہا ہے کہ اقصی النوم کے مؤذن کے پیچھے نماز مکروہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے جبڑوں پر داڑھی نہیں ہے. آپ کے ان سوال یہ ہے کہ آپ اس محلے میں رہتے تو مجھ سے پوچھ لیتے، انشاءاللہ اس عالم میں اتنا سخت نہیں ہوگا کہ اس عاجز کا نام سننے کے بعد کوئی اور فتوی دے. ہو مؤذن صاحب کی تو داڑھی پوری ہے، اگر داڑھی نہ بھی آئی ہو تب بھی نماز میں کراہیت نہیں ہے، تو اس کو آپ عالم نہ کہے، اس کو آپ جاہلوں کا سردار کہے. اور آپ کو یہاں رہنے سے کیا فائدہ ہوا جب آپ مسائل غلط جگہوں میں پوچھتے ہیں؟ کمزور اور بے تعلیم مولویوں سے مسائل پوچھنا اپنے آپ کو ناجائز کے قریب کرنا ہے. سعودی عرب کے چند وہابی فرقہ کی کتابیں اور فتووں کا حوالہ دے کر پاکستان میں بالخصوص پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ غیر مقلدیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور میڈیا بھی ذاکر نائک، فرحت ہاشمی وغیرہ کو خوب پرچار کر رہا ہے، جس سے بڑا نقصان. بھر آپ ہمارے درس، ہمارے بیان، ہماری تحقیق کا پرچار کریں اور توڑ ہو جائے گا. الحمدللہ اللہ کا احسان و شکر ہے، اس وقت جبکہ ذاکر نائک کا کوئی کفر اور رزالت سامنے نہیں تھی، اس وقت اس عاجز نے کہا تھا کہ وہ عالمی زندیق ہے، اور اب بھی کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا اور اس پر پورا جمعہ پڑھا چکا ہوں میں. اب تو سب چیزیں اس کی آ گئی, کھل گئی. حفاظت حمل کے لیے کوئی مخصوص دعا یا عمل, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اعمال قرآنی, اس میں جو پہلا عمل ہے حفاظت عمل کا وہ کر لے, خیر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر ہم پر قائم رکھے, اور آپ کو اور جناب انور شاہ کو عمر دراز بالخیر عطا فرمایا, آمین. جزاکم اللہ خیر. میرے یہاں کل مرخ 25 شوال کو دوپہر 12:15 پوتے کی ولادت ہوئی ہے, مہربانی فرما کر مندر ذیل ناؤں میں سے کوئی ایک نام تجویز کر لے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. محمد سلیم بہترین نام ہے, سودیس ضرورت نہیں ہے. سودیس کو سودیس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھٹے نمبر پر ہے بھائیوں میں. محمد ریحان جائز بہترین, عبدالحادی زبردست, محمد مبشر بہترین, محمد عمر متحر, عبدالعلی, سب نام اچھے ہیں سودیس کے علاوہ. السلام کے بعد یہ کہ باوجود کوشش کے گناہ چھوٹ نہیں رہے ہیں, آپ سے خصوصی دعا کی طرف سے اللہ پاک گناہوں سے نجات عطا فرمائے. میری بڑی بہن کا آج کڈنی کا آپریشن ہے, اللہ صحت شفا عطا فرمائے. ایک طالب علم کی بہت بہت بہن بہت بیمار ہے, اللہ صحت و زندگی عطا فرمائے. اللہ مبارک فی عمرکم و عملکم و رزقکم و ایزن لابنک محمد انور شاء اللہ محفظہما الی آخر الحیات ما شاء. جزاک اللہ خیرن و اصلحک اللہ و حقذ عربیتک. انی مریض اکثر من 10 سنین, اليوم اطلب منکم دعا شفاک اللہ شفاء عاجلہ و رزقک اللہ صحتا کاملہ و حقذ سائر المسلمین یدعون لکم بالخیر و صحت انشاءاللہ. میرے دوست کو نیند میں بولنے کی بیماری ہے, برائے کرم کوئی دعا یا وظیفہ. کھانا کم کر دے اور رات کو سورت یونس کی آیت 61, 62, 63 پڑھ کر کے سویا کرے, اور مغرب کے بعد رات تک پانی پینا چھوڑ دے. اگر پیاس لگے تو ٹھنڈا دودھ پی لے, انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. یہ آنتڑیوں کا ایک مرض ہے. دے چکے ہو یار, بار بار دے رہا. اللہ جل جلالہ آپ کو تندرستی سلام دی عطا فرمائے. میرا بیٹا سلیمان خان عرصے سے بیمار ہے, اللہ زندگی صحت دے. پیٹ میں خرابی رہتی ہے, کافی علاج معالجہ کے بعد فرق نہیں ہو رہا ہے. کوئی وظیفہ, سب سے بڑی بات تو یہ کہ طعام میں احتیاط کروا دے, فاقے کروائے اور نری دہی کھلائے تینوں ٹائم. ناشتے میں بھی ایسی ملائم چیزیں ہو جس کو معدہ بغیر ہضم کیے آگے نکال سکے. گوشت, دال, چاول, مرچ تینوں قسم کا, سرخ, ہرا, کالا بالکل بند کرا دے. دعوتوں میں جانا بند کروا دے. بازار کی چیزیں سختی سے روکوا لے. اور دہی ایک پاؤ کم از کم ٹائم کا کھائے ہو, بھلے اور کچھ نہ کھائے. 21 دن میں یہ پرچی ایسی نہیں ہوگی, یہ فاقے کے شکرانے سے لبریز ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے معدے کے لیے 2 علاج بہترین پیدا کیے, ایک فاقہ اور دوسرا دہی. بہت اعلیٰ ترین علاج ہے. دہی کھانے کے بعد بھوک بہت لگے گی, لیکن کوئی گوشت ووش, ہڈی, بوٹی, مرچ, چٹ پٹی چیزیں استعمال کرنے سے 21 دن تک تو پرہیز کر لے انشاءاللہ تعالی. اور وہ مشہور دعا جو کھانے یا پینے سے پہلے پڑھی جاتی ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, 3 دفعہ پڑھ کے پانی پیئے, چائے ٹھنڈی کر کے پیا کرے, اور چھوڑ دے چائے تو اور فائدہ ہوگا. دودھ بڑھا لے بے شک, اور صبح و شام 10-10 مرتبہ اللہم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر, 5 لفظ ہیں. اللہم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. اللهم انا نعوذ بك من جميع المهن والفتن ما ظهر منها وما بطن. تمام اموات مومنین کی اللہ بخشش فرمائے اور ان کے پسمندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. جمیع بیماران کو اللہ صحت شفا عطا فرمائے. جنہوں نے یہاں دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ انہیں جلدی صحت شفا عطا فرمائے. یہ ہمارے نیک ساتھی ہے قاری مولانا امین اللہ, بڑی محبتوں کا پیکر ہے. ان کی ہمشیرہ کا چند دن پہلے انتقال ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور ان کے ایک عزیز کو ظالموں نے گرفت میں لیا ہے, دعا فرمائے اللہ ان کو عزت کے ساتھ رہائی عطا فرمائے. ان کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کو پریشانیاں دور فرمائے, مشکلات حل فرمائے, مراد عطا فرمائے, کونین کی سرخروی عطا فرمائے, دعائیں قبول فرمائے. ہمارے کچھ مہمان, ایک چھوٹی سی تقریب ہو رہی ہے, محمد انور شاہ کا نکاح ہے آج عصر کے بعد انشاءاللہ, تو ان کے نانا جان اور دو تین معزز حضرات ایک ایسی گاڑی میں بیٹھے ہیں کہ جو گاڑی بجائے آگے کے پیچھے جا رہی. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں خیر سے عافیت سے خوشیوں کے ساتھ وقت موعود پر پہنچنا نصیب کرے. اور بھی کئی سارے مہمان ایئرپورٹوں پر بھی کھڑے ہیں, جہازوں کا بھی معاملہ بہت ہی کمزور ہو گیا. یا اللہ ملک کی حالات سازگار بنا. خدا ہمارے اس بچے کچے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کے سرحدوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کے مکینوں کی اور باسیوں کی حفاظت فرما. اللہ سیاست اور حکومت میں ملک کی دانشمندی پیدا فرما, ملک کی خیر خواہی پیدا فرما, ان میں ایمان و اسلام موجزن فرما, اور پورے عالم کے مسلمانوں کی عزت رفتہ پھر سے قائم فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.